بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
پھر اس کے بعد آغاز ہی میں سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کی ابتدا سے پہلے یہ سوال اپنی جگہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ ایک دم سے 40 رکوعات کی سورت قرآن کی طویل ترین سورہ تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل 286 اس میں آیات ہیں لیکن یہ ایک دم سے ابتدا میں آ گئی حالانکہ نزولی اعتبار سے یہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے دو تہائی قرآن اس سے پہلے مکی دور میں نازل ہو چکا تھا لیکن یہ سورہ اس کو ابتدا میں رکھ دیا گیا ہے کیوں اور آخر ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کیوں نہیں ترتیب دیا گیا یہ سوال انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ اگر نزولی ترتیب کے حساب سے مصحف میں ترتیب دلوا دیتا ہے اس لیے کہ جو یہ شکل ہے یعنی اس کے ابتدا میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کتاب تمہیں نظر آ رہی ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا ہے اس نے اس کو مرتب کروایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سورہ فاتحہ اگر پہلے موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے رکھوائی اور سورہ بقرہ اگر یہ اس کے بعد موجود ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھوائی ہے لیکن کیوں اس لیے اس کی بھی تشریح جو ہمارے بزرگوں علماء مفسرین نے جو کی ہے وہ یہ کہ قرآن اگر نزولی ترتیب کے اعتبار سے مرتب اور مصحف کی بھی کیفیت وہی ہوتی تو یہ زمان و مکان کا پابند ہو جاتا ہے پھر آخر قیامت تک ایک زمانی اور مکانی قید کی سی صورت اس میں موجود ہوتی لیکن اس وقت اس کی جو شکل ہے یہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے اب یہ قیامت تک کے لیے یہی نسخہ ہے قیامت تک کے لیے اس قرآن کو اسی طرح سے رہنا ہے اور قیامت تک اس قرآن کے نزول کے بعد ایک امت وجود میں آ گئی ایک گروہ تشکیل پا گیا امت مسلمہ اور اب قیامت تک اس کو ختم نہیں ہونا ہے امت مسلمہ اس کو بگڑنا ہے اس کو خرابی سے دوچار ہو سکتی ہے اور ہے لیکن یہ نہیں ہوگا اب یہ کہ امت مسلمہ ختم ہو جائے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا یہ نام و نشان اب اس کا مٹنا نہیں ہے اس کو موجود رہنا ہے اس امت کو چاہے اس شکل میں ہی موجود رہنا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں تم پہ اس طرح ٹوٹ رہی پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پر کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہم اس وقت اتنے تھوڑے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھوڑے نہیں ہوگے تمہاری تعداد بہت ہو تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے آج ہم کتنے ہیں 125 ارب اور ابھی کم ہونے والے نہیں ہیں لوگ ماریں بمباریں لیکن اس کو آگے ہی بڑھنا ہے بگڑے ہوئے ہیں خطا لیکن یہ امت اب باقی رہنی ہے تو اس لیے قیامت تک کے لیے امت باقی رہنی ہے تو سب سے زیادہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا اس قرآن کو کھولے گا کون اس قرآن کی سب سے زیادہ تلاوت کون کرے گا یہودی کریں گے یا کوئی اور کرے گا یا مشرک نہیں سب سے زیادہ اس سے استفادہ امت مسلمہ کرے گی وہی اس کو تھامیں گے وہی اس کو قبول کریں گے اور وہی اس کی تلاوت کریں گے وہی اس کو رمضان میں بھی پڑھیں گے تو اس لیے چونکہ یہ امت, اس لیے امت کا مشن اور اس کا مقصد وجود اس سورے میں رکھا گیا ہے, اس کی یاد دہانی کرائی گئی, وہ بتایا گیا ہے. پھر اس سورے کے اندر یہ حق یہ ایک دم سے تین گروہ تشکیل دے دیتا ہے. کبھی بھی کوئی حق کا اعلان ہو, انقلابی دعوت میدان میں آئے, تین گروہ وجود میں آ جاتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس کو قبول کر لے, ایمان والے. ایک گروہ وہ ہے جو اس کا انکار کر دے, کفار. اور ایک گروہ وہ ہے جو موقع پرستی سے آنے لوگ, کہ کچھ فائدہ بھی اٹھا لیا جائے, جتنا موقع لگے فائدہ, جتنا یعنی وہ اپنی دنیا کے اعتبار سے اس کو دیکھتے کہ فائدہ, دو پیسے کا فائدہ جدھر نظر آئے بس اس طرف چل, کچھ فائدہ نظر آئے تو ساتھ چلنے لگتے ہیں, نقصان نظر آئے تو ٹھہر جاتے ہیں, ٹٹک جاتے ہیں. یہ تین گروہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سورے کے تقریباً نصف میں بنی اسرائیل اہل کتاب کا تذکرہ ہے. کیوں ہے ان کا تذکرہ؟ کون ہے یہ اہل کتاب؟ اہل کتاب امت مسلمہ ہے. اہل کتاب پچھلی حامل کتاب امت ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ, وہ لوگ جنہوں جو تورات کے حامل ہیں. تو اس لیے یہ وہ پچھلی امت مسلمہ ہے, یہ وہ نہ صرف امت مسلمہ بلکہ بڑی لاڈلی اللہ تعالیٰ کی امت. یہ وہ لوگ جن کے لیے من و سلوہ نازل ہوا, یہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی گویا پیغام اپنا دیا, یہ وہ لوگ جن کے لیے کوہ طور کو اٹھا کر ان پر چھا دیا گیا اور پھر ان پہ عہد لیا گیا. تو یہ وہ لوگ جن کے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ رہنمائی کی, جن کی پذیرائی کی, ان کا تذکرہ ہے. لیکن ان کا تذکرہ کیوں ہے؟ گویا اہل یہ جو امت مسلمہ ہے اس کے سامنے آئینہ رکھا جا رہا ہے, ایک ماڈل رکھا جا رہا ہے کہ تمہیں خیر امت بنا دیا گیا ہے, تمہیں لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, یہ منصب تمہیں دے دیا گیا ہے. لیکن صرف اس کی بنیاد پہ بات نہیں بنے گی کہ بڑا مقام ہو گیا, خیر امت ہو گئے, وقال اننی من المسلمین, مسلمین میں ہم شامل ہو گئے. اس کے وہ تو اہل کتاب وہ انی فضلتکم علی العالمین, جن کو ہم نے عالمین پہ فضل اور ترجیح دی تھی, ان قوموں کا پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو ہوتا پھر یہ ہے, سب بھول جاتے ہیں اور کچھ سے کچھ پھر بگاڑ کی وہ کیفیت ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اہل قدم, مجھے ڈر ہے کہیں اہل کتاب کے نقش قدم پہ نہ چلو اور وہ سارے کچھ کام نہ کرو جو انہوں نے کیے. تو یہ جو اہل کتاب کا تذکرہ اس قرآن میں اور بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ میں آئے گا, تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی ان کو برا بھلا کہنا مقصود ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کوئی اہل کتاب موجود تھے اور وہ دشمن, وہ سب بھی اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اصلاً تو اب قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے رہنمائی, امت مسلمہ اس کو پڑھے اور دیکھے کہ تم خیر امت اپنے آپ کو کہنے والے پچھلی خیر امت کو دیکھو, کیا کچھ انہوں نے کیا, کس کس بگاڑ کا شکار ہوئے, کیا کیا خرابیاں ان کے اندر آئی, کہاں کہاں سے انہوں نے دھوکہ دہی کی, اور کیا کچھ, اور کیسے کیسے پھر وہی قوم ذلت اور مسکنت کا شکار ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم بھی ذلت اور مسکنت کا شکار ہیں, فارمولے اور اصول دیکھیں تو وہ سورہ بقرہ میں ملے گا. کہیں اور نہیں, بالکل اسی قرآن کتاب کھولتے ہی یہاں ہمیں نظر آ جائیں گے کہ کیا اس میں موجود ہے, کیا وجوہات ہیں, کیا اسباب زوال ہیں. سبب کچھ اور ہے, تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے ذری, یعنی کیوں زوال ہوا ہے یہ اس میں سمجھ میں آ جائے گا. اور قوموں پر زوال کیوں ہوتا ہے, قومیں کیسے بگاڑ کا شکار ہوتی ہیں. اس لیے اس سورہ کے اندر, اس سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس امت مسلمہ, اس کا تو تذکرہ ہے ہی, سابقہ امت مسلمہ اس کا تذکرہ اس لیے تاکہ ان کی رہنمائی, یہ آئینہ سامنے رہے, یہ ماڈل سامنے رہے. یہ ہو سکتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی ماڈل نہیں تھا. قوم ہود وہ تو ایمان ہی نہیں لائی, عذاب اس پہ نازل ہو گیا. قوم صالح اس پہ عذاب نازل ہو گیا. تو یہ سمود عاد وغیرہ یہ سب عذاب ان پہ نازل ہوئے. لیکن یہ جو بنی اسرائیل ان پہ تو رحمتیں نازل ہوئی, انی فضلتکم علی العالمین، یہ تو منتخب کر لیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر کیا ہوا، کیسے کیسے خرابی ہوئی، کیسے کیسے بگاڑ ہوا. اس لیے اور یہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو تفصیل آتی جائے گی، لیکن یہ دو تین موٹی موٹی بات ہے کہ یہ، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا مجھے بھی بڑی الجھن ہوتی تھی کہ قرآن کھولا جائے اور پورے بقرہ ابتدائی، لیکن کچھ پڑھنے سے، بزرگوں کو سمجھانے سے، علماء کی کتابیں پڑھنے سے بالآخر یہ سمجھ میں آیا کہ یہی وہ اس وقت نیچرل ترتیب بنتی ہے، اور یہی بالکل نیچرل کتاب بنتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے کتاب کھولتے ہی سب سے پہلے یہ سورہ بقرہ سامنے ہونی چاہیے، اور سامنے گویا ہے. الف لام میم، یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کی بعض لوگوں نے تشریح اور توضیح کی بھی کوشش کی ہے، لیکن بالعموم اجماع اس پر یہ ہے کہ اس کا وہ مفہوم اور معنی یہ ابھی معلوم نہیں ہوئی، مقطعات ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے، جس طرح بہت ساری قرآنی آیات ایسی ہیں کہ جن کو آگے بڑھ کر جو سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اس وقت معنی پتہ نہ چلنے سے کوئی کمی رہ گئی. اس لیے کہ ہم ساری روایات کو دیکھیں، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ لوگوں نے یہ دراز کیا ہوگی کیا لکھا ہوا ہے، الف لام میم قاف ہے، ہا یا عین صاد، الف لام را، کہیں یہ اعتراض نہیں. اس کا مطلب یہ کہ ایک طرح کی مروجہ چیز تھی وہاں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا وہاں معمول تھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ وہ قابل اعتراض چیز ہوتی تو اس کا اعتراض کہیں نہ کہیں پر. یہ تو تھا اعتراض، کھیر میں مکھی اور مچھر کی مثال دی گئی، لیکن یہ اعتراض نہیں آیا الف لام میم کہہ دیا گیا ہے. تو اس پہلو سے یہ واللہ عالم آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرے گا یا نہیں، یہ وہ جانتا ہے، لیکن اس وقت اجماع یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ ایک انداز ہے شروع کرنے کا، اور ابھی اس کا اس طرح کا مفہوم واضح نہیں ہے کہ جیسا کہ باقی محکمات ہیں، اس لیے متشابہات کہلاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فوراً ایک اعتماد کے ساتھ، اور یہ دعویٰ اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ اس کا اعلان. دنیا میں کبھی کسی نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جو یہ دعویٰ ہوا، یہ خود اس کا اعلان ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں. اور دونوں طرف یہ جو فیہ ہے اس میں معانقہ ہے، گویا ذالک الکتاب لا ریب کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، یا یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، اور جس میں کوئی شک، جس میں جو بات آئے گی لا مبدل لکلماتہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ ہو سکتی ہے، نہ آئندہ ہوگی، جو بات بھی اس میں کہی جائے گی، سائنس بیان کی جائے گی، معیشت بیان کی جائے گی، معاشرت بیان کی جائے گی، سیاست بیان کی جائے گی، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، اس میں کوئی گنجائش اور کوئی شک کی شبہ اس کی کیفیت گویا نہیں ہوگی. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں ایک ٹھہر کر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ کتاب قلم کا دور تو چلا گیا، آج کل تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کچھ عرصے پہلے، 50 سال 60 سال پہلے امریکہ کے بارے میں وہاں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ 20-25 برس گزریں گے اور امریکہ پیپر لیس سوسائٹی ہوگا، کتاب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم تو بس الیکٹرانک میڈیا پر، کاغذ قلم، یہ جو قرآن میں نون والقلم وما یسطرون، یہ سب چیزوں کا تذکرہ آتا ہے، کتاب کا تذکرہ تو کھولتے ہی موجود ہے. لیکن بعض اوقات ہمارے ابھی یہ غلط فہمی پیدا انسانوں میں ہوئی تھی کہ کتاب کا دور تو جا رہا ہے، بلکہ اچھے بھلے لوگ بعض اوقات کہہ رہے ہوتے تھے پڑھنے پڑھانے کا دور گیا، کتاب کا دور کبھی نہیں گیا اور نہ جائے گا. آج بھی اگر امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان میں کسی کو کوئی میسج دینا ہو تو وہ کتاب لکھتا ہے، کتاب کی شکل اختیار کرتا ہے، یہ نہیں ٹی وی پہ آگے تقریر کر دی اور الیکٹرانک میڈیا اور یہ ہوائی میڈیا. یہ ہوائی میڈیا تو سب ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. کتاب ہے چاہے وہ حق چاہے وہ باطل. اس لیے کتاب کے نظریات پائیدار ہوتے ہیں, کتابی ذہن سازی پائیدار ہوتی ہے اور یہ دیر تک چلنے والی ہوتی ہے. اس لیے وہ ساری تھیوریز غلط ہو گئی ہیں کہ کتاب کا اور قلم کا دور ختم ہو گیا اور الیکٹرانک دور آ گیا ہے. آ گیا ہے یقیناً, لیکن کتاب ختم. یہ تو آپ اخبارات میں اور رسالوں میں پڑھتے ہیں کہ آج بھی کس قدر لاکھوں کے لحاظ سے کتابیں چھپ رہی ہیں, کروڑوں کے اعتبار سے اخبارات چھپ رہے ہیں. تو اس لیے کتاب قلم کا دور یہ قرآنی میڈیا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. مان لو, اعتماد کر لو, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. جو بات کہی جائے گی اس میں لا ریب, ہدل للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ خود ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ایک تو واقعہ یہ ہے کہ متقین جو ہے اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے, تو اگر متقی ہیں پہلے ہی لوگ تو یہ ہدایت کی کیا ضرورت ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک رائے کسی نے دی اور مجھے بڑی پسند آئی کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے, یہ بالکل ایسا جملہ ہے جیسے یہ کورس ہے پی ایچ ڈی کے لیے. کیا مطلب؟ مطلب اس کورس کو جو پڑھے گا وہ پی ایچ ڈی ہو جائے گا, اس کورس کو جو پڑھے گا وہ ایم اے ہو جائے گا, اس کتاب کو جو فائدہ اٹھائے گا وہ متقی ہو جائے گا. تو اس میں دوسری ایک پھر بات یہ بھی ہے کہ کتاب سے فائدہ لینے کے لیے کیفیت ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بارش برسے, بارش اس مکان کی چھت پہ بھی برستی ہے اور بارش سامنے کچی زمین پہ بھی برستی ہے, لیکن اس چھت پہ تو یہ نہیں ہوتا کہ سبزہ لہلا رہا ہو اور گھاس اگائی ہو, اس لیے کہ چٹیل میدان ہے اور ایک وہ زمین ہے جہاں فصل اگائے, کھیتی ہری بھری ہو جائے. تو اس لیے ہدل للمتقین, وہ جو اس سے فائدہ لینے کی جن کے اندر صلاحیت موجود ہو, وہ کیفیت موجود ہو, وہ صفت موجود ہے. تو اس لیے وہ تقویٰ کی وہ کیفیت, کہ ویسے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فالہمھا فجورھا وتقویٰ, ہم نے تمہارے اندر فسق کو فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہوا, دونوں چیزیں موجود ہیں. اس کتاب سے کون ہدایت دے گا؟ وہ جس میں تقویٰ کی جو کیفیت ہے غالب ہو, خیر جس کے اندر موجود ہو, تعصب سے جو پاک ہو, میرٹ کی بنیاد پہ جو فیصلہ کر سکتا ہو, آنکھوں پہ اس کے پردے پڑے ہوئے نہ ہوں, کھلے ہوئے کان ہوں, کھلی ہوئی آنکھیں ہوں, بصیرت ہو, بصارت موجود ہو. اسی کا تو اس دوسرے پہلو کے لحاظ سے تقویٰ والے گویا وہ ہیں کہ جو اس کیفیت سے دوچار ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. لیکن پھر میں عرض کرتا ہوں, واقعی یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں؟ مانتے ہیں ہم, اعتماد ہے اس پر. اب یہ پھر جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, جہاں ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ صرف عقل کی بنیاد پہ نہ چلتے ہوں. عقل تو انسان کی ویسے بھی بڑی محدود ہے, عقل کی بنیاد پہ اگر ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی تو آج انسانیت ٹھیک ہو جاتی. عقل کا تو معاملہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ساری عقل اور تحقیق اور ریسرچ یہ ہے, بلکہ ابھی چند دن پہلے برطانیہ کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس سے درجنوں سال خرچ کیے ہیں, اور وہ ہے سگریٹ نوشی کے حوالے سے کہ سگریٹ نوشی کے ذریعے اتنے بیماریاں, اتنی پریشانیاں, اتنے جگر کے مریض, اتنے ہارٹ اٹیک اور کیا کیا, بڑی تفصیل سے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے ہم نے ہزاروں لوگوں کو سامنے رکھا ہے. تو کیا لوگوں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے؟ عقل نے بھی کہہ دیا, ریسرچ نے بھی کہہ دیا, سب کچھ آ گیا سامنے. امریکہ میں بھی ہر چوتھا مرد اور ہر پانچویں عورت سگریٹ پیتے ہیں، بڑے عقل والے ہیں، 100% لٹریسی ریٹ ہے، نہ عقل کام کرتی ہے نہ ریسرچ کام کرتی ہے، سگریٹ تک نہیں چھوڑا سکتی، یہ ہے عقل کا معاملہ۔ تو یہ کیا ہے، شراب کے بارے میں ان کی عقل اور ریسرچ نے کیا بتایا، بڑی اچھی چیز ہے، کام کی چیز ہے۔ اتنی بیماریاں، اتنے ہارٹ اٹیک، اتنے حادثات ہر سال اعداد و شمار دیتے ہیں۔ تو یہ عقل کا تو بڑی کمزور چیز ہے، کچھ بھی نہیں کرا سکتی عقل، عقل تو سگریٹ تک نہیں چھوڑا سکتی۔ عقل کا تو حال یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ٹی وی پہ اشتہار آتا ہے کہ آدمی کو دکھاتے ہیں ڈوبتوں کو بچا رہا ہے اور کشتی پار لگا رہا ہے، چوٹیاں سر کر رہا ہے، سگریٹ پینے والا، سگریٹ کا اشتہار۔ تو پہلے یہ پیغام دیں گے کہ سگریٹ پینے سے بڑا آدمی میں طاقت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں وزارت صحت کا سلائڈ چلتا ہے کہ سگریٹ مضر صحت ہے، ماشاءاللہ عقل کا دور ہے۔ تو ایسے عقل والوں کے لیے یہ کسی کام کی کتاب نہیں ہے، جن کی عقل ان سے سگریٹ نہ چھڑوا سکتی، جن کی عقل ان سے شراب نہ چھڑوا سکتی، یہ عقل کا ریشنل کا دور ہے۔ تو اس لیے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہوں اور یہ جو مادیت ہے اس سے اوپر اٹھ کے بھی سوچنا جانتا، یہ جو ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ سکتے ہیں۔ وہ جو کسی نے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، یہ راستہ تو دکھائی دے دے پہنچا دے گی، دروازے تک تو لے آئے گی، لیکن منزل تک پہنچانا یہ پھر ایمان کا کام ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور ویسے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان غیب کی چیزوں پہ ایمان ہی نہیں لاتا، ہر چیز کو بڑی تھوک بجا کر ہی قبول کرتا ہے۔ ہم اپنے زندگی کے بہت سارے معاملات میں یؤمنون بالغیب پر پکا پکا گویا ایمان لائے ہوئے ہیں، یعنی اگر بہت ساری ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ارے بھائی تم موجود تو نہیں، میں تو پاکستان میں پیدا ہوا، تو پھر ماں باپ کو کیا دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تو نہیں تھا، تو پھر کیسے مان لیے؟ نہیں سنا ہے، یہ ہمارے ماں باپ ان پر، ہمارا ان پر اعتماد ہے۔ بھائی یہ تو سن کے بات ہوئی نا، عقلی کیا بات ہوئی؟ اور واقعہ یہ ہے انسان سن کر اور اعتماد بے پناہ کرتا ہے۔ اب یہ جو ہم وجود میں آ گئے ہیں، آنکھ کھولی وجود میں آئے، ہوش سنبھالا، سے خاتون کو دیکھا محبت کرنے والی، سمجھ میں آیا یہ ماں ہے، اس کو ماں کہنا شروع کر دیا، ایک اور صاحب نظر آئے ان کو باپ کہنا شروع کر دیا، کیا ثبوت ہے یہ ہمارے ماں باپ؟ عقلی کوئی ثبوت دیا جائے؟ نہیں نہیں، وہ سن سن کے، یعنی سن سن کے روایت کی بنیاد پہ یہ مان لیا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارے باپ ہیں۔ غیب پر تو ایمان حاصل آتے ہیں، زندگی کے بنیادی معاملے میں ہم غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اس معاملے میں کہ ہمارے والدین کون ہیں ہم غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کوئی نہیں، میں تو پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کراؤں گا، جا کے ذرا سرٹیفکیٹ دیکھوں گا کہ نکاح نامہ کہاں ہے دونوں کا، کیا سارے ان لوگوں کے گواہوں، کچھ نہیں ہوا ہے ایسا، وجود میں آ گئے ہیں ہم اور مانے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسی انہونی چیز نہیں ہے کہ انسان کی دنیا سے بڑی کوئی دور کی چیز ہے، غیب اعتماد ایک مرتبہ قائم ہو جائے پھر آدمی مانتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہم روز رمضان کی خریداری کرنے گئے ہوں گے آپ لوگ، حبیب کا ڈبہ نظر آیا لے لیا، پھر ڈبے کے اندر کیا ہے؟ نہیں اس میں تیل ہے، آپ یہ تو نہیں کہتے نہیں ذرا اس کو کھول کو دکھاؤ پہلے میں دیکھوں گا اس میں تیل ہے کہ پانی، مٹی تو نہیں بھری ہوئی۔ ایک اعتماد قائم ہو گیا، آپ ڈبا لیتے ہیں اور یؤمنون بالغیب، یعنی ان معنوں میں تو آپ زندگی کے بہت سارے بے شمار ان چیزوں کو مانتے ہیں جو آپ نے دیکھی نہیں، وہ ملک موجود ہے، وہ فلاں وہ فلاں، امریکہ کو تو روز ٹی وی پہ دیکھا، افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں جن کو دیکھا بھی نہیں، لیکن سب کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے جو یؤمنون بالغیب، کوئی ایسی چھپی ہوئی چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ تو اس لیے الذین یؤمنون بالغیب، یہ عقل پرست نہ، یعنی دنیا میں تو غیب پر ایمان ہر ایک رکھتا ہے کچھ نہ کچھ، اور امریکہ برطانیہ میں تو غیب سے بڑھ کر توہم پرستی بہت ہے، لیکن یہ بلا وجہ کا ایک فیشن ہے, عقل پرستی اور ریشنل اور آرگومنٹ اور دلائل. کو سگریٹ چھڑوا دیں لوگوں کو, چھڑوا لیں شراب اور باقی ساری چیزیں جن کا تذکرہ آگے آئے گا. تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اس بات پہ اعتماد, سب کچھ یہ ظاہری نہیں ہے, مادیت نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ موجود ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں, جو کتاب تم آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن, اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ کسی تعصب میں مبتلا نہیں, یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کو نہ مانتے ہوں, حضرت عیسیٰ کو نہ مانتے ہوں, حضرت موسیٰ کو نہ مانتے ہوں, تورات اور انجیل سب کو مانتے ہیں, اور اس بات کو بھی مانتے ہیں جو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ اب وہ اپنی اس کی حالت میں برقرار نہیں. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل, انجیل نازل ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی, لیکن یہ کہ اب اس میں اتنی ترمیم تنسیل کے وہ حجت نہیں رہی. اور یہ وہ بات ہے جو سب, اس پہ کوئی کلام ہی نہیں ہے, یہ تو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے, لیکن ان سب کو ہم نبی مانتے ہیں, سب کی پر نازل ہونے والی. اس لیے یہ غیر متاثر قسم کے کھلے ذہن کے لوگ ہیں کہ الذین یؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ یوقنون, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, حتی اتانا الیقین, کہ آخرت بالآخر برپا ہوں گے. وہ ان کا فہم, ان کا شعور بالآخر اس مقام تک ان کے ذہن کو لے آئے کہ آخرت کو وہ ایک بالکل یقینی چیز جانتے ہیں کہ جب کھرا کھوٹا گویا سامنے آئے گا. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے. یہ تو ایک پہلے اہل ایمان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے, خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم, اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کان آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جملے بولے ہیں جو ہم بھی بولتے رہتے ہیں اپنے گھر میں, مائیں بچوں کو ڈانٹتی ہیں اندھے ہو گئے اور نظر نہیں آتا, اور تمہیں تو بالکل ہدایت کے لائق ہی نہیں, بہرے ہو بالکل. کیا مطلب ہے بچے بہرے ہو گئے؟ مطلب یہ کہ بات اچھی بھلی سننی چاہیے سنی نہیں, ماننی چاہیے مانی نہیں, دیکھنی چاہیے دیکھی نہیں, ٹھوکر کھا گئے. تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ گویا یہ کہ ہم جیسے اپنے ہم بولتے ہیں بچوں کو بارے میں, بعض اوقات ماں باپ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, کوئی علاج نہیں ہے اس کا, اور یہ بالکل کیا مطلب, آدمی کیوں نہیں ہدایت. اس تجربے نے یہ بتایا ہے کہ یہ بس اب بالکل سدھر نہیں سکتا. تو یہاں پر بھی گویا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے, اپنی روش کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے یہ اب حق کو قبول کرنے والے نہیں, جانتے سب ہیں, پہچانتے بھی سب کے کچھ ہیں. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ طوطے کو تو جگایا جا سکتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ گھر میں ہوتا ہے کہ بچے جاگ بھی رہے ہوتے ہیں اور پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ماں باپ ہلا رہے ہو تو بیٹا اٹھو اٹھو, لیکن جاگتے کو تو کوئی نہیں جگا سکتا. تو وہی کیفیت ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت, یہ سب گویا اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے, وہ اس مقام پہ اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہیں جہاں وہ سلب کر لیتا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو سخت سزا کے یہ وہ ہیں کٹر کافر قسم کے لوگ, منکرین حق, کبھی نہ ماننے والے. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دے وہ ایک الگ بات ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہیں یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں بڑے چالاک لوگ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آج کل ان کا یہی نام ہے اس لیے یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے نقشہ جہاں چاہے یہ فٹ ہو جائے یہ وہ کیفیت ہے جو پہلے بھی موجود تھی جو آج بھی موجود آگے بھی موجود رہے گی موقع پر سیانے لوگ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے اور یخادعون اللہ والذین آمنوا اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں بہت چالاک بن رہے ہیں بڑا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے فلاں آدمی بڑا ٹیلنٹڈ ہے بڑا ذہین ہے بڑا باصلاحیت ہے لوگ امانتیں بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہوں لوگ ان کے اوپر اعتماد بھی ووٹ بھی دے رہے ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن امانت اس میں رائے کے دانے کے برابر ہے تو اس پہلو سے یہ وہ کیٹیگری ہے منافقین کی اور اصل مسئلہ کیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب الیم بما کانوا یکذبون ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا یہ ہے دل قلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور انسان کی شخصیت کا دراصل مرکز اور یہ وہ چیز ہے جس میں یہ مرض میں مبتلا ہوا ہے یہ بہت سمجھدار بنتا ہے یہ بہت اپنے آپ کو باتدبیر سمجھتے ہیں لیکن اصلاً تو یہ ایک مرض ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ جب کبھی ان سے کہا گیا زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو لوگوں میں بہار اور خوشیاں بکھیرنے والے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون خبردار حقیقت میں یہی لوگ مرتد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، خبردار حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. بالکل مولوی بن جائے اس شریف اتنے ترقی یافتہ دور میں، یہ ہم رجعت پسندانہ کام کریں، یہ ہم سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیں، حجاب اختیار کر لیں، ایسے دنیا میں کام کہاں ہوگا. یعنی آج کے زمانے میں آج کے لحاظ سے یہ بڑی ویلڈ آیات ہیں، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن آج کے زمانے میں یہ سارے جو مسئلے بنے پھرتے ہیں دنیا میں، فساد کس نے پھیلایا ہوا ہے؟ انہی لوگوں نے پھیلایا، چاہے وہ مسلمان ہو اور غیر مسلموں کی تو بات ہی چھوڑ دیں. دنیا میں جو مسلمانوں کی معیشت بیٹھ رہی ہے، معاشرت ختم ہو گئی ہے، فساد پھیل رہا ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، یہ سارے مسئلے. ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو خیر پھیلانے والے ہیں. الا انہم ہم، اور ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح، اس طرح بالکل ہو جائیں شریف. آج کل لفظ استعمال ہوتا ہے بالکل شریف ہے وہ، یعنی شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل نہ رشوت لے سکتا ہو، نہ بےمانی کر سکتا ہو، نہ جھوٹ بول سکتا ہو، بالکل ہی شریف آدمی کیا نہ ایسے ہو جائے. تو اس لیے الا انہم ہم الصفہ ولکن لا یعلمون، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ہی بے وقوف ہیں مگر ابھی یہ جانتے نہیں. ایک وقت آئے گا بالآخر یہ سب جان لیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے تھے. کتنے سمجھدار تھے، بڑے ٹیلنٹڈ تھے بہت ہی، کہ ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش، خدا کو بھی مسلمانوں کو بھی خوش رکھا جائے، غیر مسلموں کو بھی خوش رکھا جائے، بظاہر تو یہ بڑی کامیابی کا راستہ ہے، لیکن اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے. مگر فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ایک مثال تو یہ ہے، چراغ روشن ہوا، آدمی دیکھ سکتا ہے اور بس ایک دم سے اندھا بن گیا. تو یہ واقعہ ہے، یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بعض اوقات دیکھتے نہیں ہیں، لوگ کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں. تو اس لیے روشن ہوئی اور انہوں نے منہ ایسا پھیر لیا کہ جیسے ان کی آنکھیں بند کر دی گئی. سم بک منومیون فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. اور اب یہ ذرا دوسری مثال، او کسیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. چمک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے وہ کہ یہ قبول تو کر لیا ہے انہوں نے، کچھ مان تو لیا ہے، لیکن اس راستے کی مشکلات ہیں، مصائب ہیں، کہیں پردہ آ جائے گا، کہیں فجر پہ اٹھنا آ جائے گا، کہیں
دوپہر میں نماز پڑھنا آ جائے گا, کہیں اس چیزیں تو پھر رک جاتے ہیں. یہ جب اس مشکلات مسائل اور راستے کی کٹھن اور جنت کے بارے میں جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کو ہم نے مسائل اور مشکلات سے گھیر دیا ہے, تو جب وہ آزمائشیں آ جائیں تو پھر رک کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ذرا کہیں فراخی نظر آئی چلنے لگتے ہیں, تو دو قدم پیچھے آگے بڑھتے ہیں, قدم پیچھے ہٹتے ہیں, قدم آگے بڑھتے ہیں, دو قدم پیچھے ہٹتے ہیں. یہ ان کی گویا مثال ہے.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
یا اس کے بعد پھر رب اللہ تعالیٰ یہ جو اس دعوت کا اعلان ہو تو یہ تین طرح کے گروہ کا وجود میں آتے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب جو اصل میں دعوت ہے جو پیغام یہ قرآن دے رہا ہے اس کا ایک مرتبہ پھر سے اعلان حالانکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ قرآن اس سورہ بقرہ سے پہلے دو تہائی نازل ہو چکا ہے تو اس پس منظر میں بات سیدھے مختصر انداز میں بیان کی گئی لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہرا یعنی یہ سب کچھ جانتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں اور یہ سارے کام اللہ نے کی ہیں پھر بندگی کسی اور کی کیسے ہو اور پھر بندگی وہ چیز ہے کہ یہ انسان اس سے نکل جائے تو پھر کچھ کر لے آج ہم دیکھیں کہ مرد حق کا بھی معاملہ یہ ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود کہ اچھا بھلا بندے مومن وہ بھی حاضر و موجود کی بندگی میں پڑا ہوا ہے اس کی بندگی ہویا کر رہا ہے حاصل کیا ہو رہا ہے
بڑی ترقی ہو رہی ہے, بڑی بہار آ گئی ہے, جرائم ختم ہو گئے ہیں, خوشیاں مل گئی ہیں, خودکشیاں, کوئی جگہ ایسی نہیں. حتیٰ کہ وہ جگہ جن کے نام فلاحی ریاستیں ہیں, ہر 23 سیکنڈ پہ عورت پر حملہ, ہر 13 سیکنڈ پر فلاں جرم, ہر 8 سیکنڈ پر چوری, یہ کیا چیز ہے؟ یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی. سوائے اس کے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, کہ اے انسانوں اللہ کی بندگی اختیار کرو, اس کے بغیر تم فلاح نہیں پا سکتے, اس کے بغیر تم پریشانیوں سے نہیں بچ سکتے, اس کے بغیر تم جرائم اور یہ لوٹ مار اور یہ ساری کیفیت, اس سے بچت ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب آج ہمارے سامنے ہے. اس لیے یہ وہ بندگی کی دعوت ہے, بندگی رب, زندگی آمد برائے بندگی, اور زندگی بے بندگی شرمندگی. شرمندگی آج دنیا بنی ہوئی ہے بے بندگی, اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر. اور وہ جو علامہ اقبال نے ایک اور بات کہی ہے کہ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمان, یعنی اللہ کا بندہ بن کر گویا انسان خدائی. جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اور خلیفہ بنایا ہے, لیکن زمانے کی بندگی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ, زمانے کی بندگی آج دنیا کر رہی ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہے, ہر ایک گدا ہے, فقیر بنا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں لوگوں کو اس بندگی کے لیے, کتنے کتنے سر جھکانے پڑتے ہیں اس بندگی کے لیے, کس کس طرح سے اپنے آپ کو رسوا کرنا پڑتا ہے. یعنی لوگ آج تو کیفیت یہ ہے کہ اس دور جدید میں, یعنی اگر نیو ورلڈ آرڈر کو ماننے کے لیے کیا کچھ رسوائیاں اختیار نہیں کرنا پڑتی, کر لے بندگی نہیں. آج کے دور میں یہ سپر پاور کے ساتھ دیے بغیر گزارا نہیں ہوگا, چل نہیں سکتے تو چلیں, لیکن کیا کیفیت کیا ہو رہی ہے, جرائم, وارداتیں, مشکلات, پریشانیاں, یہ سب کچھ ہے جو آج اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یہ بندگی جو ہے یہ تو آزادی کا پروانہ ہے. وہ جو صحابہ کرام بادشاہوں کے پاس گئے اور ان کو جا کے ایک جملے کی یہ دعوت دیتے تھے کہ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ انسانوں کو اپنی بندگی سے نکالو اور اللہ کی بندگی میں, انسانوں کی بندگی بھی ہوتی ہے, ہاں ہوتی ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے پاس اطلاع آئی کہ ایک غریب آدمی ان کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ فلاں بڑے آدمی نے مجھے تھپڑ مار دیا. حضرت عمر نے کہا کیوں مار دیا؟ کہا کچھ بھی نہیں, ایسی معمولی سی بات ہو گئی تھی, اس نے مجھے تھپڑ مار دیا, گورنر کا بیٹا ہے وہ اس لیے اس نے مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا بلاؤ گورنر کو بھی, اس کے بیٹے کو بھی. گورنر بھی آ گیا, اس کا بیٹا بھی آ گیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہی وہ ہیں بیٹا ہے گورنر کا جس نے تمہیں مارا ہے, کوڑا رسید کیا ہے؟ حضرت عمر غریب آدمی نے کہا اسی نے مجھے مارا ہے. حضرت عمر نے تاریخ عجیب و غریب منظر دیکھ رہی تھی کہ حضرت عمر نے اپنا درہ اس غریب آدمی کی طرف پھینکا اور کہا یہ گورنر دادا اس نے مارا ہے, لگاؤ اس کے ذرا دو درے. وہ ہچکچانے لگا, حضرت عمر نے کہا لگاؤ تم, میں موجود ہوں. اس نے اس کے مارا اور پھر کہا کہ اس کے باپ ہیں گورنر, ان کے بھی ذرا ایک دو لگاؤ. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے اور اسلام میں آ کر ان کو دوبارہ سے آزادی دی, اب تم پھر سے انہیں غلامی اور بندگی کی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یہ تو آزادی کا اعلان, یہ تو آزادی کا پروانہ ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں, شک ہے, تو
تو اس کی معنی ایک ہی صورت بنا لو اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس جس کو چاہو مدد کے لیے لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. یعنی ایک سورت، سورہ کوثر ہے، تین آیات کی سب سے چھوٹی سورت. یہ قرآن نازل ہوا، پہلے اس نے کہا اس جیسی کتاب لاؤ، پھر کہا اچھا اس جیسی دس سورتیں لے آؤ، پھر اب یہ آخری چیلنج دیا گیا اچھا ایک سورت ہی لے آ جاؤ. عجیب و غریب چیز ہے یہ قرآن. وہ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے لانے سے پہلے اور قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ شاعر تھے کہ ان کی شاعری، اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ شاعر کو کا پیمانہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا قصیدہ خانہ کعبہ میں اس کے اشعار لٹکا دیے جاتے تھے اور سارے شعرا بالفعل اس کو سجدہ کرتے تھے. لبید کا یہ مقام. لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد انہوں نے اشعار کہنا چھوڑ دیے، مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے لبید، کہ اب آپ اشعار کیوں نہیں کہتے، شعر کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے کہ کیا قرآن کے بعد میں شعر ہوں؟ یعنی اگر شاعری کی بھی کوئی انتہا ہے ادب کی تو وہ بھی یہ قرآن. تین آیتیں بنا لو، تین تم جوڑ کے لے آؤ سورہ کوثر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے شان جلالی سے کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً تم یہ کبھی نہیں کر سکتے. کیسا اعتماد، کیا اس میں یقین ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس کی یہ کتاب ہے، ورنہ تو بڑی بڑی کتابیں پاؤں کی ٹھوکروں میں آ جاتی. لیکن اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پورے اپنے شاہانہ انداز میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً تم نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی اعدت للکافرین، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اور اے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا فاتوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ ازواج ہوں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پھلوں کی شکل اس طرح کی ہوگی، رمان اور یہ سب چیزیں، لیکن مزے میں وہ بالکل کوئی مختلف چیز ہو. اور پھر یہاں جو ایک اور چیز فرمائی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ وہاں ان کے لیے پاک ازواج، یعنی شوہر کے لیے پاک بیوی اور بیوی کے لیے پاک شوہر. یہ ایسی کیا جنت کی نعمت ہے؟ یہ بڑی جنت کی نعمت ہے. دنیا میں اگر یہ بحران پیدا ہو جائے، شوہر اور بیوی میں پاکیزگی کا بحران، تو اس سے بڑھ کر عذاب کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر مصیبت کوئی نہیں. آج جو دنیا میں نفسیاتی مریض ہیں دنیا میں کیوں ہیں؟ پاک ازواج نہ ہونے کی وجہ، بیٹے کو اپنی ماں کے پر اعتماد نہ ہو، ماں کو اپنی بیٹی پہ اعتماد نہ ہو، کتنا ہی وہ لبرل بنتے ہوں نفسیات ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. شوہر کو اپنی بیوی پر اعتماد نہ ہو اور بیوی کو اپنے شوہر پر اعتماد نہ ہو اس کی پاکی پر، پھر منشیات کی طلب کو تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. ایسا بحران، اور یہ ہمیں تو یہ ذرا کم، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے یہاں پھر بڑا بہتر معاشرہ ہے. مغربی دنیا میں طلاقیں، نفسیاتی مریض، خودکشیاں، اس سب کی جڑ میں اگر مسئلہ ہے تو وہ یہ ازواج مطہرہ. اس لیے یہ آج کی جدید دنیا کے لیے تو بڑی ہی پرکشش چیز ہے کہ اچھا وہاں پاک ازواج ہوں گی، خیانت نہ کرنے والی، دھوکہ نہ دینے والی. یہ سب آج جو یہ بحران ہے، پوچھے ان لوگوں سے، یہ جو خودکشیاں، طلاق اور نفسیاتی مریض اور یہ جو ساری گرائم اس کی بڑی بنیاد یہ ہے کہ یہ ازواج مطہرہ یہ کرائسس ہے، یہ بحران ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی نعمت بنا کے پیش کیا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمارے معاشرے میں بھی جہاں یہ بحران پیدا ہو جائے، پھر آپ دیکھیں کوئی قتل کر دیتا ہے، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی چھت سے کود جاتا ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے. ہمارے یہاں بھی جو آج معاشرے میں خودکشیاں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرہ کا کرائسس پیدا ہو، اس حوالے سے اعتماد خراب ہوتا ہے. اس لیے ایسی نعمت ہے جس کا ہم آج خوب اندازہ کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکا. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دینے والے دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا انسان کی کیفیت، ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ٹھیک ہے، نہیں نہیں لیکن یہ کہ کپڑے اگر آپ ٹھیک نہیں پہنتے، یعنی چھوٹی سی بات پہ داڑھی اگر چھوٹی ہے، یعنی بات ٹھیک ہے، چیز سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پھر یہ اعتراض ہے مکھی مچھر کیوں موجود ہے. اس میں پہاڑوں اور بس ہاتھیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، مکھی مچھر کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ جیسے وہ اللہ کی نہیں کسی اور کی مخلوق ہے. مکھی ہے تو وہ بھی اللہ کا مخلوق ہے، اور ہاتھی اور پہاڑ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو لیکن یہ کہ جب قبول نہ کرنا ہو تو آدمی یہ عذرات تلاش کرتا ہے، پھر وہ نہیں یہ پیر صاحب ہیں تو بہت اچھے، بالکل بھائی آسمان پہ اڑتے ہیں، آسمان پہ اڑتے ہیں، نہیں نہیں ذرا ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے ہیں. تو یہ بالکل یہ وہ کہتے ہیں کہ مچھر مکھی کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسی عجیب بھوتی بات، اس کو کہتے ہیں کٹھجتی. اور پھر لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو مضبوط عہد باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور اس عہد میں معمول کے عہد بھی، اور معمول کی وعدے اور ان کو وعدہ خلافی کرنا ہے، اور اس میں وہ عہد بھی ہے عہد الگ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں تفصیل سے آئے گا، اور اسی وقت ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے ایک موقع پر عہد لیا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کے کہا تھا قالوا بلا، اس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئی. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فساد برپا کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ سارے لوگ آج فساد، یہ دنیا میں فساد کتنے پھیلایا ہوا ہے، سب ہمارے سامنے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. حقیقت تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے چان تھے، کچھ بھی نہیں تھے. تم کو زندگی عطا کی، یعنی زندگی عطا کی اور عہد الگ سے لیا، پھر اس نے تمہاری جان سب کر لی، ختم کر دیا، پھر اس نے تمہیں دوبارہ زندگی کی یہ پیدا کیا، اس وقت ہم موجود ہیں، اور پھر اسی کی طرف پلٹائے جاؤ تو اس کے ساتھ کفر کرتے ہو. یہ ساری حقائق سامنے ہیں، تمہیں زندگی دی، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم بے حقیقت تھے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے حوالے سے بار بار تذکرہ کیا ہے. کہیں ایک حوالے سے ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، اس کے مزاج، اس انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ تم ایک گندا پانی کا قطرہ تھے گویا، کہیں کہا مٹی تھے، تمہیں ہم نے اٹھا کے کھڑا کیا، اس مقام پر پہنچا دیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. تمہارے نقصان کو درست کیا تمہیں اس مقام، پھر بھی تم تو اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ پلٹ کے بھی تم اسی کی طرف جاؤ. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. سارا جہاں تیرے لیے بنایا ہے, لیکن تجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ تجھے اس کی بندگی کے لیے نہیں بنایا, تجھے رب کی بندگی کے لیے بنایا. یہ سب چیزیں تو تیری خدمت کریں گے, لیکن تو اپنے رب کا بندہ بن, اپنے رب کی عبادت کرے, اپنے رب کے احکامات اور اس کی دعوت کو گویا قبول کرے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات, پھر اوپر وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی, پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ سات آسمانوں سے مراد سات حالانکہ پردے بھی ہیں, یہ جو اوپر لیئرز ہیں, یا اس کی کیا حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, یا آنے والا وقت اس کو مزید واضح کرے گا.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے عرض کی کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور پوری دیا کرے گا آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں فرشتوں کا اعتراض تھا تو ٹھیک یہ وہ ہے جو نظام کو سارا بگاڑ دیں گے قسط کو بگاڑ دیں گے واقیم الوزن بالقسط ولا تسر المیزان یہ میزان اتنا خرابی پیدا کر سکتے ہیں اور پوریزیاں کریں گے آپ کی حمد اور ثنا اور تسبیح ہم کر تو رہے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلم فرمایا میں جانتا تو میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ یہاں پر بھی مفسرین نے اس کی کئی پہلو بیان کیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو علم الاشیاء ہے یہ جس کی بنیاد پہ ساری مادی دنیا ہے، جس کی بنیاد پہ انسان یہ زمین آسمان کے خلاوے ملا رہا ہے، یہ علم کی چیز ہے. وہ جو اقرا بسم ربک ال میں آتا ہے نا کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ کچھ علم دیا جو کچھ وہ نہیں جانتا، جس کی بنیاد پہ وہ ایجادات کرتا ہے، نئے نئے تجربے کرتا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی دریافت کرتا ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا بھی ایک پہلو مفسرین نے رکھا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام اور صلحہ کے نام اور بزرگوں ان سب کے نام آئے کہ یہ لوگ اس میں شامل ہیں، کہ یہ بھی فضا. تو فرشتے ٹھٹک گئے اور پھر ٹھہر گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم. انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. آگے قرآن میں ہے کہ اس نے کہا میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یعنی انکار کرنے کے راستے کی جڑ جو ہے تکبر ہے. اچھا ہاں ہمیں بادام پہلے ہی بہت جانتے ہیں، ہمیں بتائیں گے یہ معلوم ہے. یعنی یہ وہ جو چیز ہے، آدمی کہیں علم کا کبر ہوتا ہے، کہیں اپنے مقام کا کبر ہوتا ہے، کہیں اپنے خاندان کا، کہیں اپنی پرسنالٹی کا، کہیں اپنے دولت کا، یہ بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ آغاز سے ہے کہ ابلیس کا مقام یہ تھا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن اپنی کارگزاری کی وجہ سے وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہوا. لیکن جب اس نے کہا کہ اچھا یہ خلیفہ مجھے بنایا جا رہا ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس کو سجدہ کروں. اب استکبر وکان من الکافرین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین. اور پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. کسی ایک خاص درخت کے بارے میں جس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، مفسرین نے اور لوگوں نے اس پہ مختلف آرا دی ہیں، لیکن چونکہ قرآن میں تذکرہ نہیں ہے اس لیے کسی خاص درخت کی طرف جانے سے روکا گیا اور اس کا پھل کھانے. فضل اللہ اور یہ، لیکن انسان کا معاملہ ہے یہ کہ حلال راستے سو ہیں، وہ ایک حرام کھلا اس طرف جاتا ہے، منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ شاید اس طرح کی چیز ہے جو چلی آ رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر چیز حلال ہے سوائے چند چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی. سارے کاروبار کے راستے حلال ہیں سوائے اس کے کہ چند جو اللہ تعالیٰ نے حرام، لیکن لوگ ادھر ہی جاتے ہیں. سارے جنسی تسکین کے راستے حلال ہیں سوائے اس راستے کے، لیکن لوگ ادھر ہی منہ مارتے ہیں. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی دروازہ بعض جگہ کھلا ہوتا ہے تو وہیں منہ مارنے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی کچھ اسی طرح کی کیفیت ہے. فَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا ناراضگی میں ان کو ایک طرف کر دیا. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمین میں ہمیں پھینکا گیا ہے ناراضگی کا اظہار، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. آگے دوسری بات ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھی.
یعنی جب بے چینی ہو، اضطراب ہو،
یعنی غلطی تو ہوئی تھی ابلیس سے بھی لیکن وہ اس پہ اکڑ گیا، یہ شیطانیت، اور کوتاہی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لیکن وہ فوراً رب کی طرف پلٹے اور رب کی طرف رجوع کیا، اور اس رب اور اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہو، ندامت کی کیفیت، اور جب یہ ندامت کی کیفیت پیدا ہوئی اور بے چین تھے، پریشان تھے، کیا کریں، تو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، وہ رب دیکھ تو رہا تھا اس بے چینی کو بھی، اس اضطراب کو بھی، اس پشیمانی کو بھی، اس ندامت کو بھی، تو اس نے ہی پھر کلمے سکھائے، وہ جو آگے قرآن میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گویا پکارا، اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم نے پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، انہ ہو التواب الرحیم، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قلنا بتو منہا جمیا فَإِمَّيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہو. یہ پھر یعنی اللہ تعالیٰ جب راضی ہوا تو پھر کس طرح راضی ہوا، توبہ کی بھی توفیق دی، الفاظ بھی سکھائے، پھر کہا کہ چھوڑ نہیں رہا ہوں تم، بے یارو مددگار نہیں ہوگے، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں یوں کر کے چھوڑ دیا اور پھر کچھ پتا نہیں جہاں. فَإِمَّيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایات بھیجتا رہوں گا، رہنمائی کرتا رہوں گا، وحی دیتا رہوں گا، اور جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہ ہو، اور جو گویا اس کی پیروی نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے، جو پہلے تاریخ میں ہوتا رہا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے، حالات سب ہمارے سامنے ہیں. اس چیز کو لوگ چھوڑیں گے، فَإِمَّيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پھر غم، پریشانی، بنگلے پڑے ہوں گے بہت لیکن پریشان ہیں، فتنوں میں، کیسی، سب کچھ آج موجود ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
یہاں سے اب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے، ان کے کرتوت بتائے جا رہے ہیں، لیکن واقعہ یہ کرتوت تو یہ ان کے ہیں لیکن قدم قدم پہ یہ لگے گا کہ یہ ان کے نہیں، ہمارے قدم قدم پہ یہ نظر آئے گا کہ یہ ان پہ نہیں، یہ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، انہی کے لیے نہیں ہے یہ، ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو ہے تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں اور مجھے سے ڈرو. یعنی بالکل سیدھی بات ہے, جو تم نے یہ ساتھ دے وہ ساتھ لے, جو ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ہم پورا کریں گے, جو تم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ تم پورا کرو, تو بس بات ختم. اور ذرا میرا خیال رکھو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ, اور یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بنو. یہ ہے وہ یہود جو موجود تھے, کہتے تھے, آگے قرآن میں ہے کہ یا رکونا کما یا رکونا ابنا, اس طرح اس کتاب کو جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں, لیکن ضد ہٹ دھرمی اس کی وجہ سے وہی سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے. تو وہ تو حق کو, لیکن ہمارے پاس بھی کتاب موجود ہے, مانتے بھی ہیں سب کچھ, لیکن عمل کے ذریعے ہم بھی انکار تو کر ہی رہے ہیں. پورا نظام انکار کر رہا ہے, پورا معاشرہ انکار کر رہا ہے, پورا ہر چیز. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, قرآن کا انکار امریکی دوسری طرح کر رہے ہیں, اور یہ مسلمان یہ اس طرح کر رہے ہیں جو یہ بیان کیا گیا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. تھوڑی قیمت کیا ہے؟ دنیا کے بدلے وقتی فائدے, مادیت. اس کی بنول تفرون الحیات الدنیا والآخرت خیر ہوں گا آپ کل بل تحبون العاجلہ, یہ جو یہ سامنے نظر آنے والی چیز ہے اس کے لیے تو آدمی سب کچھ چھوڑتا ہے, ساری چیزیں توڑ دیتا ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ. ماڈریٹ اسلام, یعنی آج یہ وہ غریب بات ہے کہ ماڈریٹ اسلام اور ترقی پسند اسلام, عجیب و غریب. یعنی کیا ہے اسلام؟ اسلام ہے ماڈریٹ اسلام, یہ تو ایسا ہے جیسے امریکنائز اسلام, ویسٹرنائز اسلام. تو کیا ولا تلبس الحق بالباطل, باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. یہودیوں کے کرتوت تھے امت مسلمہ اس وقت کی, لیکن آج کی امت مسلمہ یہی کام تو کر رہی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور نماز قائم کرو, زکات دو. یہ نماز ہمارے لیے نہیں, ان پر بھی کی, انہوں نے بھی شاید نماز کے ساتھ وہی کیا جو ہم کر رہے ہیں. ورنہ نماز اگر سب پڑھنا شروع کر دیں, پاکستان ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے, واقعہ یہ ہے اگر سب نماز پڑھنا شروع کر دیں تو مجھے تو ڈر ہے کہ ساری سڑکیں بڑھ جائیں, ساری مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں, ایسی کیفیت ہو جائے. لیکن یہ جو کچھ ہے سامنے ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کا ماڈل سامنے رکھے ہوئے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ بڑی موٹی سی بات ہے. یعنی یہ وہ بات ہے جو جملے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں داڑھی والے صاحب یہ کر رہے ہیں, نماز پڑھنے والے صاحب یہ رہے ہیں, روزہ رکھے تم ایسے کام, تلاوت کر رہے ہو اور اس کے بعد. یعنی یہ ان کے علماء کرا کہ دوسروں کے لیے تو واس تلقی اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. یعنی ہماری بھی کیفیت اس سے مختلف تو نہیں, گو کہ صورتحال میں بڑی بہتری ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے, سبحان اللہ وبحمدہ, لیکن ایک لمبے عرصے میں اس کیفیت سے گزرے ہیں جس کا آگے مزید تذکرہ آتا رہے گا. ابھی تو میں اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں, ویسے بھی وقت خاصا ہو گیا ہے اور ابھی ہم نے ربا پر ہی وہ مشکل پہنچے ہیں کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ویسے وہ حدیث ایک بڑی سخت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کو ہوگا کہ جو اپنی آنتوں کے گرد ایسے آنتوں کو لیے ایسے گھوم رہا ہوگا
جیسے کہ گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود اس سے عمل نہیں کرتا. میں اور آپ سب اس حوالے سے سوچیں کہ دنیا کی ذلت اور مسکنت تو ہے ہی, لیکن وہ بڑی چھوٹی چیز ہے. اصل چیز تو آخرت ہے, کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جس کے بارے میں یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے, فَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر اور نماز سے مدد لو, بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے, مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, یہ بندہ مومن یہ تو اللہ کی طرف اللہ سے ملنے کا شوقین ہوتا ہے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں ساری قوموں پر فضیلت عطا کی. یہ مقام تھا بنی اسرائیل. واتقوا یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا, کسی کی طرف سے سفارش کوئی قبول نہ ہوگی, نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی. خیال رکھو, یاد رکھو, کہا تو یہ بنی اسرائیل کو جہاں, وہ بھی شاید بھول گئے ہماری طرح, کہ بھول جاتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا جب کوئی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ, ہر ایک کو چھوڑ کے انسان بھاگا.
وہ وقت آنے والا ہے ولا تذروا وازرتم وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ اٹھا کر نہیں آئے گا. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, انکار کرنے والا کہہ رہا ہوگا کاش میں مٹی ہوتا, پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, سب بھول گیا ہوتا. لیکن وہ اس وقت کہہ رہا ہو, آج سب بھولا ہوا ہے اور اس چیز کو بھول گیا ہے کہ جب کوئی کسی, ابھی تو سفارشیں لین دین رشوت سب سے سمجھتے ہیں, لیکن یاد کرو اور خیال کرو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی کسی کا فدیہ لے کر چھوڑا جا سکے گا. یہ دنیا میں تم سب کر سکتے ہو لیکن کل آخرت میں کچھ نہیں ہو سکے گا, اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کرو وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی, انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا, تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش, کیسی مشکل آزمائش, کہ بچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے بیٹوں کو مارا, اور بیٹے تو ویسے ہی ماں باپ کو پسند ہوتے ہیں, فطرت ہے ایک عمومی, کیسی لیکن اس سے نجات کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو گنا رہا ہے. وہ فرقنا بكم البحر فانجیناکم وغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون, تم دیکھ رہے تھے, یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا, پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا, اور پھر وہی کون وہی جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے بیٹیوں کو زندہ رہنے, وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق ہوئے, تمہاری آنکھیں بڑے ٹھنڈی ہوں, لیکن پھر تم نے کیا کیا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو, جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا, تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی, کیسا ظلم کیا کہ ادھر, اور یہ بچھڑے کی شکل آ جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بھی جو احسانات کیے ہیں, لیکن بچھڑا کا بت تو یہ ان کے پاس بھی آ ہی جاتا ہے. یعنی بچھڑا کا مطلب یہ کہ اس طرح کے بت, کبھی اس کو خدا, کبھی اس کو مشکل کشا, کبھی اس کو کارساز, تو اس لیے بڑی ہی زیادتی تھی جو تم نے اس وقت کی تھی. ثم عفونا, اللہ تعالیٰ کے بھی کیا کمالات, کیسی مہربانی تھی بنی اسرائیل سے, مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کیا اس کی شان رحیمی, کیسی کریمی ہے, ویسے وہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے, قدم قدم سے معاف کرتا ہے. یہ پاکستان بنا کلمے کے نام پہ بنا, لیکن اب تک باقی ہے, اس کی عفو ہے, اس کا کرم, کیسی وعدہ خلافی, کس قدم ناانصافی, کیسا ظلم, کہ وعدہ کیا کیا, کیا کیا ہے, کام کلمہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور پاکستان کا مطلب کیا ہے, یہ مغربی نظام, سعودی نظام, فحاشی, توریانی, لیکن وہ معاف کر رہا ہے, ان کو بھی معاف کیا. تم ما فونا انکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے, ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یاد کرو موسیٰ علیہ السلام جب یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے, انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سب ظلم کیا ہے, لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو, اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کی اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو فقتلوا انفسکم, وہاں روایات میں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ قتل مرتد, یہ جو مرتد کی سزا جو ہمیشہ تھی اور آگے بھی رہے گی, اللہ کو ماننے کے بعد اس کی دائرہ اسلام میں آنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دینا,
تو یہ ارتداد ہے اور اس کی سزا پہلے بھی موت تھی, آج بھی اس کی سزا وہی ہے. تو گویا وہ قتل ارتداد اور ارتداد کی سزا ان پہ نافذ ہوئی, اور اس کے نتیجے میں گویا وہ معافی ہے جو سب کی طرف سے ہو گئی.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک تم اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو ہم سے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے ہم کلام ہوتے ہوئے نہ دیکھیں. کیا بنی اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آنکھوں سے دکھاؤ, اور یہ ایسا مطالبہ تھا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا کہ سب کچھ جان رہے ہو, پہچان رہے ہو, رحمتیں نعمتیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. موسا فرعون کو دیکھا کیسا غرقاب ہوا, لیکن پھر یہ کیسی ہٹ دھرمی, کیسے مطالبہ ہے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تم بے جان ہو کے گر چکے تھے مگر ہم نے تم کو جلا اٹھایا شاید کے احتساب کے بعد پھر چکو. اللہ تعالیٰ کی بھی شان رحیمی ہے, ہم اور آپ ہوتے تو اس جرم کے بعد تو نہ صرف وہ ان کو آگ میں پھینک دیتے, لیکن وہ رحمان ہے. کہا ہے اس نے کہ ان اللہ یحب التوابین, بار بار توبہ پلٹنے والوں کو پسند کرتا, تو اس نے پھر تو اٹھا کے کھڑا کر دیا, سب کی روح قبض کر لی, موت کا شکار کر دیا. اچھا نہیں پھر شاید کہ اب یہ شکر گزار پھر سے یہ سیدھے راستے پر آ جائے. وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا, من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی, اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ, مگر تمہارے اخلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ہی خود ظلم کیا. یہ ساری نعمتیں ہیں, وہ نعمتیں اور کیسی جو اس وقت امت مسلمہ پہ بھی اس طرح نہیں, لیکن پھر جو کچھ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ اس کو اشارے میں کہہ رہا ہے, یاد کر رہے ہو, جانتے ہو کیا کیا پھر انہوں نے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار اس طرح چاہو مزے سے کھاؤ, مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے داخل ہونا اور کہتے جانا حصہ حصہ, یعنی یہ خطاؤں سے مغفرت کا ایک جملہ ہے, ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نواز دیں گے. لیکن فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل دیا, آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے, یعنی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کی بجائے کوئی اور لفظ بولنا شروع کر دیا.
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلا چٹان پر اپنا ہاتھ مارو, فن فجرت من حسنت عشرت آئینہ چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے, اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے ایک ہی طرح کے کھانے پر ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرا ککڑی گیہوں لہسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے. تو موسیٰ نے کہا کہ ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا چیز ہو درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو. اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. اور آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی اس پر مسلط ہو گئی اور اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جائے. بیان تو بنی اسرائیل کا ہے لیکن ضربت علیہم الذلت والمسکنہ اس کا شکار تو ہم. جرائم یہی سارے ہمارے ہیں, بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا. ہم وہ رسائے انبیاء کو قتل کرتے ہیں جو حدیث میں ہے نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیا مصر ہو اور کیا سوڈان ہو اور کیا پاکستان ہو اور کیا سعودی عرب ہو, علماء حق نبیوں کے وارث, کیا کیفیت ان کے ساتھ کی جائے. پھر سب کچھ دولت تیل اور کیا کیا دولت موجود ہے لیکن ان کا بھی حال بالکل وہی ہو گیا ہے کہ سب کچھ موجود ہے پھر لگتا ہے کچھ موجود. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, بلکہ کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ جب ہوتا ہے نا کسی کو ذلت, اور یہ امت مسلمہ یہ تو اب آخر تک قیامت تک کے لیے اس کی سزا تو شاید زیادہ سخت ہو اور ہو رہی اور رہی. اب تو پھر میں آگے بھی عرض کروں گا کہ اب صورتحال تو بہتر ہونے جا رہی ہے, ورنہ تو کیفیت یہ تھی کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا جس کو بہت کوئی ذلیل کروانا ہو تو بالکل جو محلے کا چمار ہو اس سے جوتے لگواتے ہیں. یہودیوں سے جوتے لگوائے گئے ہیں امت نے, کیوں اس سے بھی زیادہ شش سے بھی جرم کر دیا ہے. تو اس لیے سورہ بقرہ بنی اسرائیل کو تو تخاطب ہے, کون یہودی یہ پڑھ رہا ہے, میں اور آپ امت مسلمہ ان کے لیے ہے. دراصل یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حد شرع سے نکل جاتے تھے.
ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
يقين جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا تاوی جو بھی اللہ اور اولی آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے ثم تولیتم من بعد ذلک اور اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا اور نہ ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے ہی جنہوں نے سب کا قانون توڑا اور ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف تم پر دھتکار پڑا ہفتے کے بارے میں ان کے ہاں یہ ہدایت تھی کہ ہفتے کو شکار نہ کرو مچھلیوں کا انہوں نے کہا اچھا ہفتے کو نہیں کرتے جال لگا دیئے اس طرح کے گھڑے کھود دیئے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں آتی یعنی ہفتے کو کہتے تھے شرعی ہیلا شرعی ہیلا ہمارے یہاں بھی چلتا ہے ہیلا بازیاں کہ ادھر سے نہیں ادھر سے کام نکال کیا جائے تو بالکل یہ ہیلا بازیاں جو کل یہودیوں کے ہاتھ میں آج ہمارے پاس ٹرم بھی موجود ہے شرعی ہیلا یہ تو شرعی ہیلا ہے لیکن اس سب کے بعد کیا ہوا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہم نے انہیں کہہ دیا بندر بن جاؤ تو یہ بندر ویسے کیا ہوتا ہے بندر کا پھر کام یہ رہ جاتا ہے نقل جو اس کے سامنے کیا جائے وہ نقلچی بندر تو وہ فزیکلی بھی بندر بن گئے ہوں گے لیکن ہم اگر فزیکلی نہیں تو یہ کیفیت تو ہے نا نقلچی بنے ہوئے اجتہاد اور جو وہ کیفیت جو امت مسلمہ کی تھی کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے وہی جہاں ہے تیرا تو جس کو خود کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے یہ امت مسلمہ نہیں ہے ایک نقل کرنے والی پیروی کرنے والی دوسروں کے پیچھے چلنے والی قانون ہے تو دوسروں کا تعلیم ہے تو دوسروں کی ساری ثقافت ہے تو دوسروں کی نقل کی یہ لوگ وجود میں آ گئے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ قَوْمِهِ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ موسیٰ نے علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی بات کروں بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسیٰ نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو ذرا کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے پھر بولے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ پھر بولے کہ اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ لے لیں موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے
صحیح سالم اور بیداب ہے. اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. ہیل ہو گیا سوال جواب ایسا کیوں نہیں. اچھا اگر یوں کر لیں یعنی یہ جو وجود میں وہ لوگ آ گئے ہیں اس مہمان کی طرح امت مسلمہ کی بھی کیفیت ہو گئی ہے. وہ جو ہمارے یہ مشہور ہے کہ وہ کسی کے یہاں کوئی مہمان آیا تو مہمان سے میزبان نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں تشریف رکھے آپ کیا خدمت کروں کھانا کھلاؤں یا کچھ پلاؤں. مہمان نے کہا کچھ پلا دیں گا. اچھا پلاؤں ٹھنڈا پلاؤں کہ گرم پلاؤں. اس نے کہا اچھا گرم پلا دیں. اس نے کہا گرم پلاؤں. کہا چائے پلاؤں یا کافی پلاؤں. اس نے کہا بھائی چائے پلا دیں. کہا چائے پلاؤں لپٹن کی پلاؤں یا بروبون. یعنی یہ سوال جواب کر کے نہیں دے سا کہ مہمان سا یہی بالکل کیفیت اللہ کی آیا. ہمارے بھی ایک کیفیت ہے کہ فتوے اور مین میخ اور ہیل حجت اور یہ ان سب چیزوں میں امت مسلمہ کو ڈالا گیا ہے. یہ بالکل وہ یہودی طریقہ ہے. تو اس لیے کہ بالآخر ان کو وہ گائے مل گئی جو ان کو ویسے پسند بھی بہت تھی. قربان نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ وہ گائے جو اس کو پوجا کرنا چاہتے تھے لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے قربان کروایا. تو ہیل حجت سوال جواب کر کے وہ پھنستے ہی گویا چلے.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور تمہیں یاد ہے واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم لیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو ثم قست قلوبكم من بعد اس میں ہوا یہ کہ وہ مردے کے اوپر جب گائے کا کوئی ٹکڑا لگایا گیا تو پھر جی اٹھا اور اس نے بتایا فلاں نے مجھے قتل کیا، جس کو وہ چھپا رہے، جس کو وہ دبا رہے. اب اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کے ساتھ کیا اور کیسے کرتا ہے؟ تو ان کی تو مثال کے کام تو ان کے بھی یہ تھے، قتل ہوتے رہے پتہ ہی نہ چلے قتل کس نے کیا ہے، پکڑا ہی نہ جائے پتہ ہی نہ چلتا ہو، چھپے ہاتھ میں کر لیا، خفیہ ہاتھ میں پتہ ہی نہ چلتا ہو. کتنے قتل ہوتے ہیں امت مسلمہ اور یہ پتہ نہیں چلتا کتنے قتل. ثم قصت قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارہ او اشد قسوا، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت. یہ وہ لفظ ہے جو ہم بھی بولتے ہیں، تو اس کا دل تو پتھر ہو گیا ہے، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھ گئے، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی جاتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں، یعنی پتھروں سے بھی گئے گزرے تم. اس کے بعد اب اہل ایمان کو اس طرف ذرا رخ موڑا جاتا ہے کہ فَتَسْمَعُونَ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگ سے تم یہ توقع رکھتے ہو یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے سخیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو. قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یعنی یہودیوں کا حال یہ تھا کہ ملتے تھے اہل ایمان سے، کہتے تھے کہ تو ہم بھی کتابوں کو مانتے ہیں، نبی کو ہماری تورات میں اور ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، نبی امی کا اسم ہوا احمد، یہ سارے تذکرے ہیں. تو لیکن جب وہ آپس میں اپنے علماء سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے پاگل ہو گئے ہو، یہ وہ چیزیں ان کو چھپا رہے ہیں، تو ان کے سامنے کیوں ظاہر کرتے ہو؟ تو یہ کہتے تھے کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. فلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے. اور اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب باتوں کی خبر رکھتا ہے. ان میں ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرح کا نوشتہ لکھتے ہیں. یہ پھر ان کے علماء کا تذکرہ ہے، ایک تو وہ جو کچھ نہیں جانتے، وہ امیدیں باندھتے ہیں، آرزوؤں رکھتے ہیں، فلاں نجات دے دے گا، فلاں آ کے پکڑ لے گا، فلاں ہاتھ پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کو روک دے گا، یہ تو امیدیں ہیں جو اس طرح علم ہی رکھتے. لیکن ایک وہ جو پھر علم رکھتے ہیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے شرح کا، کہتے ہیں بس یہ حلال ہے میں نے کہہ دیا تو حلال، یہ حرام ہو گیا جس کو میں نے کہہ دیا. یعنی ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جو سارے یہ جو دین الہی ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اکبر نے نہیں پیدا کیا، وہ بڑے عالموں نے پیدا کیا، ابو الفیض اور فیضی، وہ ان لوگوں نے گویا یہ سب اکبر کو پٹی پڑھائی اور بلاخر وہ اس طرف گیا. تو ہمیشہ یہ اسی طرح سے کہ یہ جاننے والے، علم رکھنے والے وہ اس طرح کی. آج بھی یہ جتنے منکرین حدیث کہہ رہے ہیں سب جاہل کوئی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن سے یہ سمجھا ہے، ہم نے قرآن سے یہ جانا ہے. وہ ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کھاتا پیتا آدمی، پیٹ بھرا آدمی، ٹیک لگائے ہوئے کہہ رہا ہوگا کہ یہ بات تو ہم اللہ کے کتاب میں نہیں دیکھتے، یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی میں جانتا ہوں یہ حلال ہو گیا وہ حرام. اتفاق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چھٹی ہونی چاہیے تھی. جتنے منکرین حدیث سب بڑے کھاتے پیتے، بڑے دولت مند، بڑے توانا تونگر قسم کے لوگ، یہ سب ہیں منکرین. تو اس لیے اور علم رکھنے والے جاننے والے تو اس لیے کل وہ انہوں نے اس طرح کیا, آج ہمارے ہاں اس طرح اور بھی فتوے جس طرح کے آتے رہے ہیں کہ یہ کافر وہ حلال وہ حرام یہ سب ہو گیا, بڑی بہتری ہو گئی. پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں, ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا, یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے. بلا من کسب سیئتا واحتت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار, آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی, جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے.
visit tazkir.org